السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ کسی نے کامنٹ بھیجا ہے، دورہ قرآن میں جب آپ وضاحت فرماتی ہیں کہ علم کی باتیں گھر لے کر پہنچتے ہیں، تو ہم علم کی باتیں گھر لے کر پہنچتے ہیں. آج دو تین پوائنٹ بار بار ذہن کو یاد دہانی کرا رہے تھے کہ علم وہ ہے جس پر عمل کریں، باقی بوجھ ہے. اور یہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ جو علم لے رہی ہیں اس پر عمل کتنا کرتی ہیں. اور یہ بھی آج آپ جہاں رہ رہی ہیں کیا ان کو بھی علم پہنچا رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آخرت میں یہ کہیں کہ ہمیں تو کسی نے اسلام کے بارے میں نہیں بتایا تھا. یہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے. تو میں نے اچھا پکا ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ میں بہت نرمی، ادب، پیار اور حکمت کے ساتھ اپنے واقف کاروں سے اسلام کا تعارف کراؤں گی. فوراً شیطان نے حملہ سوچ پر کیا، بہت مشکل ہے، تم کمزور ہو، کیسے کرو گی؟ اور پھر یہ کہ تمہارے تعلقات متاثر ہوں گے. ایمان نے اس کو روکا کہ کوشش تو کرو، دیکھو، ڈرو مت. اتنے میں، یعنی اسی تانے بانے میں تھی کہ بیٹا نماز پڑھ کر تراوی سے آئے، بتایا کہ آج مسجد میں ایک نوجوان اسپیکر تھے جو حال میں مسلمان ہوئے، اور بتایا کہ ان کو گوانٹانامو بے کی جیل میں مسلمان قیدیوں کی نگرانی پر مامور کیا گیا تھا. وہ روز دیکھتے کہ وہ قیدی قرآن پڑھتے اور یاد کرتے اور نماز پڑھتے ہیں اور بہت مطمئن ہیں الحمدللہ، اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ، یعنی ان کی زبان پر الحمدللہ ہوتا. ان میں سے ایک نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا اور قرآن پڑھنے کو دیا. ہر قیدی کو صرف ایک نسخہ قرآن کی اجازت ہے، دوسرا یا دوبارہ نہیں دیا جا سکتا. اس قرآن کو پڑھنے سے گارڈ ایمان لیا اور مسلمان ہو گیا، اور بار بار الحمدللہ کہتا کہ آج وہ مسلمان ہے. اور اس مسلمان کے لیے دعا کو جس نے اسلام کا تعارف کرایا، قرآن دیا اور دعویٰ کے حکم پر عمل کیا، علم کو استعمال کیا. اس واقعے سے میں ایمان کی طاقت محسوس کر رہی تھی کہ جیل کے اندھیروں میں قرآن کی روشنی سے ایک چراغ روشن ہوا، اور ہم کو اس آزادی میں عمل اور علم کے استعمال کرنے کے کتنے ہی مواقع ہیں. تو انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے، کیونکہ علم وہ ہے جس پہ عمل کیا جائے، باقی بوجھ. لیکن آپ دیکھیے کہ اس نے اس تعارف سے پہلے کیا چیز نوٹ کی، کیا دیکھا؟ عمل دیکھا کہ ایسی جیل جس کا نام سنتے بھی لوگ گھبرا جاتے ہیں، وہاں پر رہتے ہوئے لوگ اللہ کو یاد کر کے مطمئن ہیں. تو وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو مشکل ترین حالات میں بھی پرسکون رکھتی ہے؟ تو لازمی طور پر اس سے اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا ہوگا. اور جو ہی، یعنی لوہا گرم تھا اور جو ہی اس کو ایک ہی چوٹ لگی، وہ اصل شکل میں آ گیا، یعنی مطلوبہ شکل میں ڈھل گیا. تو بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم ہوتے ہیں، چاہے ہم مسجد میں ہوں، چاہے اسکول میں ہوں، چاہے سڑک پر ہوں، چاہے پارکنگ لاٹ میں ہوں، چاہے کسی مال میں ہوں، چاہے کسی شادی میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، لوگ ہمارا عمل دیکھتے ہیں. اور جب عمل سے وہ متاثر ہوتے ہیں تو ہی وہ ہماری بات سنتے ہیں. اور اگر ہمارا عمل درست نہیں تو وہ ہماری باتوں کو بھی توجہ سے نہیں سنیں گے، پھر ہمارا دعویٰ بھی بیکار ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر نظر رکھنا ہے کہ ہم کس جگہ کیسے بہیو کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا بہیویئر ہی لوگوں کو یا دین کے قریب لانے والا ہوگا یا بھگانے والا بن جائے گا. اسی طرح آج میں ایک کسی کا لیکچر سن رہی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک شخص کسی کمپنی میں کام کرتا تھا، تو وہاں پر وہ ہمیشہ خوش نظر آتا تھا. تو اس کا سی ای او جو ہے وہ دیکھ کر بہت حیران ہوتا تھا کہ یہ شخص ہر وقت اتنا مطمئن کیوں نظر آتا ہے. تو اس نے کہا کہ تم اتنے خوش کیوں نظر آتے، کیوں ہر وقت مطمئن ہوتے، یعنی اتنا کام ہوتا ہے پھر بھی تم حشاش بشاش ہوتے. اس نے کہا کیونکہ میں مسلمان ہوں. تو اس نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میں بھی، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تو اب یہ جو اس کا طرز عمل تھا، اس نے دوسرے کو متاثر کیا. تو آپ کے چہرے سے جو سکون ٹپکتا ہے اور آپ کے رویے سے جو اطمینان نظر آتا ہے دوسروں کو، وہ دوسروں کو اسلام کی طرف لاتا ہے. تو بہرحال بالآخر وہ مسلمان ہو گیا، اس نے آ کے ایک مسجد میں شہادہ پڑھی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رویے کیا ہیں، ہم کسی کے ساتھ سلام کیسے کرتے ہیں، کسی کو جواب کیسے دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں، یا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. اسی طرح یہ کسی نے لکھا ہے آج کل میں پاکستان میں سیلاب زدگان کی پیکنگ کے لیے رک جاتی ہوں، یعنی بعد میں کلاس کے پیکنگ کرتے ہوئے بہت سا سامان، کمبل، رضائی وغیرہ ایسے نکلتے ہیں جیسے واقعی کسی بیٹی کا جہیز تیار ہو کر جا رہا ہے. الحمدللہ لوگوں میں ایثار قربانی کا جذبہ ہے. میں نے خود بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اسی طرح کی بہت ساری چیزیں خرید کر رکھی تھی. سائز میں نے کوئن اور ڈبل لیے تھے، بیگمات نے کنگ سائز پسند کیے. اب یہ تمام سامان میرے لیے بیکار تھا، یعنی جو انہوں نے سنبھال کر رکھا وہ کام نہیں آیا. کئی سیٹ تو میں لوگوں کو دے چکی تھی لیکن اب بھی کافی سارے گھر میں موجود تھے. اس وقت میں ایسا لگا کہ میں اپنے لگائے ہوئے پیسے کی قیمت وصول کر سکتی ہوں. الحمدللہ اپنا یہ سامان نکالتے ہوئے مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنی کسی بیٹی کے جہیز کی تیاری کر رہی ہوں. جب آپ نے کہا کہ تیاری ایسی ہو گیا، بیٹی کے جہیز کی تیاری ہو رہی ہے، اس بات نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. دورہ قرآن کے دوران ہی فوراً میرا خیال اپنی ان الماریوں کی طرف گیا جہاں میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بہت کچھ جمع کیا ہوا تھا. مجھے محسوس ہوا گویا آپ میری الماریاں دیکھ چکی ہیں. اس سے بہترین موقع نیکی کمانے کا شاید دوبارہ نہیں آئے جس طرح آپ لوگوں نے نیکی پر ابھارا. اللہ آپ کو جزا دے. سورۃ طہٰ پر ایک کمنٹ ہے.
بسم اللہ. The ayah reads, ayah 42, go you and your brother with my ayats, proof and evidences, and do not you both slacken and become weak in my remembrance. And the sister writes, I was in position of organizing seminars to educate masses with Islamic courses in Toronto. I remember when I was organizing my first seminar a couple years ago, there was a lot of work to do and my team was late. I was running around attending phone calls and getting things done. Just before the seminar started, the time of Asr came. I told myself, let's go pray quickly and finish the remaining tasks later. I made my way to the prayer room and found one of my team members there. Because I was stressed out, I asked her to lead me in prayer. MashaAllah, the sister did not rush the prayer and prayed so calmly. It reminded me that even though I may be doing something for Allah subhanahu wa ta'ala, salah is His haqq over us and I should have never compromised on it. It is the most important obligation. I asked Allah for forgiveness and thanked Him for teaching me this lesson on the first day of my position. I was so happy with the sister's akhlaq, I immediately promoted her position to my right hand after the seminar so that she may remind me like she did without saying a word whenever I forget. It taught me another important lesson. Stress is the absence of gratitude. A mu'min is always thankful to Allah. Whenever you find yourself stressing, you are forgetting to be thankful to Allah. O our Rabb, make us amongst the sabirin and shakirin. Ameen.
اس میں بھی خاص بات کیا ہے؟
عمل.
کیونکہ بعض اوقات آپ اپنے دھیان سے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ دوسرا آپ کو کس اینگل سے دیکھ رہا ہے، کہاں سے نوٹ کر رہا ہے. تو آپ کا عمل یا تو اس کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بن جاتا ہے یا پھر اس کو ڈی موٹیویٹ کر دیتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا بھر کے کاموں میں اور بھاگ دوڑ میں اللہ کا ذکر اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مطمئن کر دیتی ہے، اگر انسان اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو پڑھتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کہا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، یعنی اس کو پڑھیے اور دوسروں کو پڑھ کر سنائیے. واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے، یعنی کہا کہ نماز پڑھیے بلکہ نماز قائم کیجئے، اور نماز قائم کرنے میں اس کا خشوع و خضوع اور اس کی دیگر تمام شرائط کو پورا کرنا آتا ہے، کہ وہ وقت پر بھی ہو، آرام سے پڑھی گئی ہو، طہارت کے ساتھ پڑھی گئی ہو، جس جگہ پر پڑھی جا رہی ہے نماز وہ بھی پاک ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، لباس درست ہو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے. کیوں؟ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. کیونکہ نماز فحشاء، بے حیائی کے کاموں، فحش اور منکر، برے کاموں سے روکتی ہے، انسان کو باز رکھتی ہے. قرآن مجید نماز کے باہر بھی پڑھا جاتا ہے اور نماز کے اندر بھی. جب انسان نماز پڑھتا ہے اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا پھر سنتا ہے تو انسان کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان صبح نماز سے فارغ ہو کر دن بھر کے کام کرتا ہے اور پھر یکایک پھر بریک آ جاتی. آپ کتنے بھی مصروف ہوں, خصوصاً مردوں کے لیے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازم ہے, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے کاموں کو ایک دم چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ دیر اور کام کاج کرتے ہیں, دوبارہ عصر کا وقت ہو جاتا ہے, پھر کام کاج کیا جاتا ہے, پھر مغرب ہو جاتی ہے, پھر اسی طرح عشاء ہو جاتی ہے, اور پھر آخری چیز انسان کی عشاء کی نماز ہونی چاہیے جس کے بعد اس کو سو جانا چاہیے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب ایک تیز رفتاری کے ساتھ دنیا کے کام کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس سے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں, یا کسی ایسے لغو یا بیکار کام میں مشغول ہو جاتا ہے, یا بعض اوقات غلط کام میں مصروف ہو جاتا ہے, تو نماز آ کر اس کی اس روٹین کو توڑ دیتی ہے اور اللہ کی طرف اس کو متوجہ کر دیتی ہے. اس طرح نماز انسان کو فحش اور منکر سے روکنے کا ذریعہ بن جاتی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کے ساتھ بحث کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, یا کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے اور آپ اس کی برائی کرنے جا رہے ہیں, کتنے میں اذان کی آواز آ جاتی ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ دو میں سے ایک کام, یا تو آپ اذان کو اگنور کر دیں گے اور جو کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں گے, دوسرا یہ کہ اذان کی آواز سنتے ہی آپ کا لاؤڈ اسپیکر بند ہو جائے گا, یا اس کو بند کریں گے یا اس کو کریں گے. تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی خدا کا خوف ہو وہ کیا کرتا ہے, وہ جس طرح کی بھی گفتگو ہو رہی ہے اس کو بند کر دیتا ہے. بعض اوقات آپ کسی ایسے کام کا ارادہ کر ہی رہتے ہیں کہ اتنے میں نماز کا وقت آ جاتا ہے, جو ہی آپ پھر ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں اس غلط کام سے یا اس کی طرف ارادے اور نیت سے رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی خاص چیز کرنے جا رہے ہیں یا آپ نے کی ہوتی ہے کہ اتنے میں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ویسے ہی تلاوت ہونے لگ جاتی اور آپ کو فوراً نظر آ جاتا ہے کہ آپ نے درست کیا یا نہیں. تو گویا نماز ایک آئینہ ہے آپ کے لیے جو آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ زندگی میں اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں اور آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ انسان کی زندگی میں طرح طرح کی مشکلات ہوتی ہیں, ان مشکلات سے فرسٹریشن ہوتی ہے, جب انسان ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑتا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو یہ چیز بھی اس کے اندر ایک سکون پیدا کر دیتی ہے اور اس کو زندگی میں بہتر فیصلے کرنے کے قابل بناتی ہے, اس کا سٹریس اس سے دور کر دیتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ ایسے کام کر دیتا ہے کہ جو اس کے گناہوں میں اضافے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بیچ میں جو گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے, جب انسان نماز کی طرف لوٹتا ہے تو وہ گناہ بھی اس سے دھل جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ان العبد اذا قام للصلاۃ اتى بذنوبه كلها فوضعت على عاتقيه فكلما ركع وسجد تساقطت عنه. کہ بے شک بندہ جب نماز قائم کرتا ہے, نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, نماز کے لیے آتا ہے, تو اس کے سارے گناہ لائے جاتے ہیں اور اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں. پھر جب وہ رکوع کرتا ہے تو گناہ گرتے ہیں, اور جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے گرتے ہیں. اور یہ حدیث صحیح ہے, سلسلہ الحدیث سے صحیح ہمیں ہے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے کندھے دبنے لگتے ہیں بوجھ سے, سٹریس سے, سب سے زیادہ یہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. لیکن جب آپ رکوع کرتے ہیں تو آپ کا سٹریس ریلیو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اور سر زمین پر رکھتے ہیں تو اور بھی چیزیں جو بچی کچی ہیں وہ نکل جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب سیدھے چلتے ہیں تو کندھوں کی چیز آپ کے کندھوں پہ رہ سکتی ہے, لیکن جو ہی آپ جھکتے ہیں تو چیز گر جاتی ہے, اور سجدے میں جاتے ہیں تو پوری طرح گر جاتی. اس طرح جب آپ نماز سے باہر آتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. ایک طرف قرآن, ایک طرف نماز, اور پھر اللہ کا ذکر. جو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے, نماز بھی اللہ کا ذکر ہے, لیکن ہمارا ذکر صرف قرآن اور نماز تک نہیں ہونا چاہیے, بلکہ زندگی کے دیگر کام کاج کرتے وقت بھی یہ ذکر جاری رہنا چاہیے, کیونکہ ذکر تمام اعمال میں افضل عمل ہے. ہر وقت اللہ کی یاد, کیونکہ کسی کی بھی یاد اس کی محبت کی علامت ہوتی. تو جب ہم اللہ سے محبت کرتے تو ہو سکتا ہی نہیں کہ پھر ہم اللہ کو یاد نہ کریں. اور اللہ کی یاد دل میں بھی ہونی چاہیے اور زبان پر بھی ہونا چاہیے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے, تسبیح پڑھتا ہے, تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, حمد و ثنا کرتا ہے, تو یہ ساری تسبیح جو ہے یہ عرش کے ارد گرد ایک طرح سے گھوم رہی ہوتی ہیں. یعنی ہماری تسبیح جو ہوتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ الیہ یسعد الکلم الطیب، کہ ان پاک کلمات یا اچھے کلمات یا تسبیحات جو ہیں اس کی طرف اوپر چڑھتی ہیں، یعنی جب ہم بولتے ہیں تو فوراً یہ اوپر جانے لگتی اور پھر یہ عرش کے گرد ایک طرح سے گھومنے لگتی، اور اس وقت ان تسبیحات کے اندر ایک طرح سے بھنبھناہٹ ہوتی ہے، جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے نا، اور اس بندے کی یاد کو تازہ رکھتی ہیں جس نے وہ تسبیحات بھیجی ہوتی ہیں. اور پھر ہم میں سے جو یہ چاہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو یاد کرے اور ہماری یاد وہاں پر تازہ رہے، اس کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کیا کسی بندے کو یاد کر کے یہ ثواب ملتا ہے آپ کو؟ کیا کسی چیز کی یاد، کسی وطن کی یاد، کسی جگہ کی یاد، کسی کوئی اولڈ میموریز، کسی بھی چیز کی یاد، کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو یاد کریں تو لازماً آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ بھی آپ کو یاد کرے گا؟ اور اگر بھلے وہ یاد کر بھی لے تو آپ کو کیا ملے گا؟ یعنی اس میں آپ کو کیا فائدہ کہ کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی یاد کر کے دعا دے دے تو وہ تو خیر و بھلائی ہے آپ کے لیے، ادر وائز کوئی آپ کی یاد میں رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، وہ بیکار ہے، اس کے لیے بھی بیکار ہے، آپ کے لیے بھی بیکار ہے. لیکن اس کے برعکس جب ہم ان یادوں کو ریپلیس کر لیتے ہیں اللہ کی یاد سے اور اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور پھر زبان سے بھی تسبیحات پڑھتے ہیں تو یہ تسبیحات اوپر اٹھنے لگتی ہیں اور پھر عرش کے گرد چکر لگاتی ہیں اور پھر وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک طرح سے ہمارا ذکر ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہتر مجلس میں ہم کو یاد کرتے ہیں. ایک حاضری یہاں ہوتی اور ایک حاضری وہاں لگ رہی ہوتی، تو اس لیے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا حج کون سا ہے، فرمایا جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو. پوچھا گیا سب سے اچھی نماز کون سی ہے، فرمایا جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو. جہاد کون سا سب سے اچھا ہے، جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو. دنیا کا کوئی کام، چاہے آپ کھانا پکا رہے ہو، چاہے آپ صفائی کر رہے ہو، چاہے آپ واک کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، کوئی چیز آپ کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی. آپ ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں، اور یہ چیز انسان کی روح کی غذا ہے. جیسے روز کھانا کھاتے ہیں، جیسے نہاتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کو دیکھ کر اپنے دل کو بہلانے کے لیے مختلف کام کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ کی روح سٹارف کرتی ہے، بھوکی پیاسی ہو جاتی ہے جب تک آپ اس کو ذکر کی غذا نہیں دیتے. جیسے ہماری زبان کا ایک ٹیسٹ ہے، جیسے آنکھوں کے لیے ایک لذت ہے، جیسے کانوں کے لیے ایک لذت کی چیز ہے، اسی لیے دل کے لیے بھی ایک لذت کی چیز ہے. اور دل کی لذت اللہ کے ذکر میں ہے، قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کو یاد کرنے میں. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو، تمہارے کام، تمہاری کوششیں، تمہاری کاریگریاں. تصنعون کا لفظ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ صنعت کہتے ہیں کاریگری کو، جو کاریگری تم کرتے رہتے ہو، تمہاری سکلز جو ہیں وہ اللہ کو سب پتا ہے. کیا کر رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو، چپ کر کے بیٹھے ہو، نہیں، ساتھ اللہ کا ذکر کرو. کوئی چیز بنا رہے ہو، ہاتھوں سے کچھ سی رہے ہو، کچھ پرو رہے ہو، کتنا وقت ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کا، لیکن بہت سے لوگ بس منہ بند رکھتے ہیں. اس کو اللہ کی یاد میں کھول لیجئے. پھر فرمایا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی. ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. کون لوگ، کون کافر؟ جو اپنے تعصبات کو چھوڑ کر حق کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، یا پھر جو اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، یا وہ دین کے اندر آ کر کسی قسم کی پابندی قبول نہیں کرنا چاہتے. یعنی جو شخص بھی اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتا، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی. عموماً وجہ کیا ہوتی؟ یا تو انسان کو دین کی کسی بات سے چڑ ہوتی، کوئی اچھی نہیں لگتی، یا پھر یہ ہے کہ انسان اپنے خاندان کی روایات اور اپنے کلچر کا بڑا امین اور محافظ ہوتا ہے، اور انسان اس کو نہیں چھوڑ سکتا، چینج کو ایکسپٹ نہیں کرتا، یا پھر اس کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں کہ جو اس کو اندھا کیے ہوئے ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں, انکار کرنے والے ہی کرتے ہیں. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے, یعنی نبی بننے سے پہلے 40 سال تک آپ نے کوئی ایک کتاب, تو کیا ایک کتاب کا ایک صفحہ اور ایک لائن اور ایک لفظ بھی نہیں پڑھا, آپ پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. جب پڑھ ہی نہیں سکتے تھے تو لکھتے کہاں سے؟ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے. کیا شک؟ کہ شاید آپ نے اور کتابیں پڑھ کر یہ کتاب لکھ لی ہے. آج دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں, لکھنے والے کیسے لکھتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا, اگر آپ نے کبھی کوئی رائٹنگ کا کورس کیا ہو یا اچھے رائٹر سے ملے ہوں یا ایسی کوئی اس موضوع پر کتابیں پڑھی ہوں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک ہی چیز ایڈوائز کرے گا کہ اگر تم اچھے رائٹر بننا چاہتے ہو تو اپنی ریڈنگ میں اضافہ کرو, کتابیں پڑھو. کیونکہ جب تک تم پڑھو گے نہیں, جب تک ریڈ نہیں کرو گے, رائٹ نہیں کر سکتے. رائٹنگ کے لیے ریڈنگ ضروری ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے پیش کرنے سے پہلے نہ کبھی کوئی ریڈنگ کی اور نہ آپ کو رائٹنگ آتی تھی. ایک ایسے شخص نے ایسی کتاب پیش کی جس کا کوئی توڑ نہیں کر سکا آج تک, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اور اس میں کوئی شک نہیں. اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے اس کو قبول کر لیں. مثلا آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ ایسے شخص سے ملیں جس نے کبھی نہ کوئی کتاب دیکھی ہو, نہ کبھی پڑھی ہو, نہ کبھی سنی ہو, اور پھر آپ اس کو کاغذ قلم پکڑا دیں اور کہیں ذرا لکھو کچھ, وہ کیا کہے گا؟ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا اقرا, تو آپ نے کیا کہا؟ ما انا بقاری, میں پڑھ نہیں سکتا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے, آیات بینات, جس کا اصل مقام کیا ہے؟ فی صدور الذین اوت العلم, اہل علم کے سینوں میں ہوتی ہے یہ, دل میں. کسی کو اپنے دل میں جگہ دینا کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ انتہائی محبت, انتہائی قدر. تو بات یہ ہے کہ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے, پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نمازوں میں صرف قل ہو اللہ پر ہی اکتفا کر لے اور اس سے آگے کچھ نہ سیکھے. پھر اس کے لیے کیا لازم ہے؟ کہ وہ اس کو مزید یاد کرے گا, زبانی یاد کرے گا. اور آپ سب سے بھی میں گزارش کروں گی کہ جس کے پاس کچھ بھی وقت ہے تو اپنے وقت کا کچھ نہ کچھ حصہ, اگر آپ روز نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 4 دن, 4 دن نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 1 دن, کچھ نہ کچھ وقت اس کام کے لیے ضرور مختص کریں کہ اس کا کچھ حصہ اپنے سینے میں سمو لے, اپنے دل کے اندر اس کو رکھے. یعنی قرآن کا کون سا حصہ آپ کے ساتھ جائے گا؟ وہ جو آپ نے لکھ لکھ کے شیلفوں پہ رکھ دیا, وہ قبر میں آپ کے ساتھ رکھ دیں گے؟ وہ جائے گا جو آپ کے سینے میں ہے, چاہے وہ فہم کی شکل میں ہے, چاہے وہ آیات کے یاد کرنے کی شکل میں, حفظ کی شکل میں, کسی بھی طرح. اور قیامت کے دن ایسے شخص کو قرآن ڈھونڈے گا اور پھر اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی بہتر ہوتی, اور جو خود حافظ ہوگا پھر اس کا کیا مقام ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ مثلاً اگر آپ جاب کرتے ہیں 6 دن, 5 دن کر دیجئے, 5 دن کرتے ہیں 4 دن کر دیجئے, 1 دن نکال لیجئے. اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ تیار ہوں تو ہم یہاں الہدا میں انشاءاللہ ہفتے میں 1 دن حفظ کی کلاسز اور بھی شروع کر سکتے ہیں, ہر جمعے کو انشاءاللہ. تو اس میں کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی اس آیت پر عمل ہو جائے گا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم. علم تو آپ حاصل کر رہے ہیں لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ادھر سے سنتے ادھر سے نکلتا جا رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے. تو کچھ اس کو سمیٹ بھی لیجئے, اپنے اندر محفوظ بھی کر لیجئے. اور ایک اور بات اس میں خاص یاد رکھیے کہ قرآن مجید کا تلفظ درست نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کا کچھ حصہ زبانی یاد نہ کریں. کیونکہ جب زبانی یاد کرتے ہیں نا تو لا محالہ بہت دفعہ پڑھتے ہیں, پڑھ پڑھ کے, اور جتنی دفعہ آپ تکرار سے پڑھیں گے اتنے آپ کے مخارج وغیرہ کی پریکٹس ہوگی, کوئی بھی کسی بھی چیز میں ماسٹری پریکٹس کے بغیر ہو نہیں سکتی. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ, اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہے. انکار میں ایک چیز تو یہ آتی ہے کہ انسان مانے ہی نہ کہ یہ اللہ نے اتارا, اور ایک یہ آتی ہے کہ انسان اس پر عمل سے انکار کر دے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ, یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر. اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اور معجزات کیا مانگتے ہو؟ یہ قرآن خود ایک معجزہ ہے. اگر اس پر غور کرو تو اس کے اندر تو ہمیں بے شمار نشانیاں نظر آ جائیں گی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اے نبی کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے, یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں, صحیح طور پر پہنچا رہا ہوں. وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں, اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا, اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا, اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے, اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی, اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے رہے ہو. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیای فعبدون کل نفس ذائقۃ الموت, اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو, میری زمین وسیع ہے, فراخ ہے, بڑی ہے, بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ. یعنی اگر ایک ماحول میں ایک جگہ پر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی تو اس جگہ کو تبدیل کر لو. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اور کینیڈا والوں کے پاس تو اور بھی بہت بڑی ہے. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے, یعنی اگر تم اسی حال میں جیتے رہے اور دنیا کے ساتھ دل لگائے رہے اور آخرت کو بھولے رہے اور مجبوری کہہ کر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو یاد رکھو موت تو تمہارا پیچھا کر رہی ہے, اس سے تم نہیں بھاگ سکتے. وہ جہاں بھی تم ہوگے تمہیں آ لے گی. اینما تکونو یدرککم الموت, جہاں تم جاؤ گے موت تمہیں پا لے گی. لہذا وہاں جاؤ جہاں اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کر سکو. اور یہ ہر شخص کا انڈیویجول فیصلہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو ایک ماحول, ایک ملک, ایک جگہ, ایک علاقہ, ایک گھر سوٹ کرتا ہے, وہاں پر وہ زیادہ بہتر طور پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو دوسری جگہ, لیکن اگر جگہ کی وجہ سے, لوگوں کی وجہ سے آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تو لوگوں کو چھوڑ دیجئے, جگہ کو چھوڑ دیجئے, لیکن اللہ کی عبادت پر کمپرومائز نہ کیجئے. اور اگر کسی بھی طرح ممکن نہیں لگ رہا کہ آپ بے بس ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں نہیں, ظاہر جگہ کو تبدیل کرنا عورتوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, اس میں باپ شوہر ان کا ایک بہت عمل دخل ہوتا ہے, تو بھی پھر کوشش کیجئے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کے گھر ضرور جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایک نماز لاکھ نمازوں کے برابر ہے. ایمان تازہ ہو جاتا ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں, انسان کے اندر بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں جو کسی اور جگہ نہیں آتی. اب آپ صرف ایک نماز کو دیکھیے, ایک لاکھ نماز کتنے عرصے میں پڑھی جاتی ہے؟ روز کی آپ کتنی پڑھتے ہیں؟ 5. تو لاکھ پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ 55 years. ذرا کیلکولیٹ کریں, 55 years, 55 سال آپ کو ایک لاکھ نمازیں پڑھنے کے لیے چاہیے. لیکن جب آپ اللہ کے گھر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ صرف ایک دن کے لیے بھی گئے ہیں تو 5 نمازیں آپ کو مل گئی, 5 لاکھ نمازوں کا ثواب. پھر مسجد کے اندر 27 گنا اور ثواب زیادہ ہو جاتا ہے, اس کو 27 سے ملٹی پلائی کر لیں. پھر رمضان اور اس میں لیلۃ القدر, اور ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر, اور 1000 مہینے جو ہیں وہ 80 سال سے زیادہ بنتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایسی جگہ بنائی کہ جہاں پہنچ کر انسان اپنے دل کی حالت اپنے رب کے سامنے رکھ سکتا ہے اور پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے. کیونکہ یہاں رہتے ہوئے کہیں بھی رہتے, یہاں کیا کہیں بھی رہتے ہوئے دنیا میں کیا ہوتا ہے, یکسوئی نصیب نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی کام یاد آتا رہتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز بادر کرتی رہتی. وہاں کیا, صرف نمازیں ہیں, حرم ہے, عبادت ہے, ذکر ہے, اور آپ پوری طرح اس میں ڈوب کر اللہ کو یاد کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر اس کا کچھ اثر باقی رہتا ہے، پھر آپ کچھ عرصے کے لیے آہستہ آہستہ وہ فزل آؤٹ ہوتا ہے، پھر آپ دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح پہنچے. تو کوئی بھی ایسی جگہ، اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں اگر آپ چلیں نہیں آپ وہاں پہنچ پا رہے کسی بھی وجہ سے، تڑپتے ہیں روتے ہیں لیکن کوئی مواقع نہیں ہے، تو اللہ کی مساجد جہاں بھی ہیں ان سے دل لگائیے، اور کم از کم ہفتے میں ایک دن ضرور ایسا رکھیے کہ جس میں آپ مسجد ضرور جائیں اور وہاں پر خطبہ سنیں، نماز پڑھیں، ایک کونے میں بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اعتکاف کی نیت سے اندر داخل ہو جائیں، دنیا کی ادھر ادھر کی باتوں میں دلچسپی نہ لیں، لوگوں سے بہت باتیں نہ کریں، یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف حاضر ہو کے رو کے اللہ سے دعا کریں، اذان سنیں، اذان کا جواب دیں اور جواب دے کر دعا مانگے کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں. اگر ایک دن نہیں گزار سکتے ایک نماز کے لیے چلے جائیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ افسوس یہ کہ مسجد بھی صرف سوشلائزنگ کا ذریعہ بن جاتی. لوگ تراویوں کے لیے بھی آتے ہیں، جمعے کے لیے بھی آتے ہیں، باتیں ختم نہیں ہوتی. پھر اور بہت جگہ بہت چیزیں ہیں، نماز تو پڑھ لیجیے، عبادت تو کر لیجیے، پھر اس کے بعد کوئی وقت ہے تو وہ بیٹھ کے آپ باتیں کر لیجیے. لیکن نماز میں بھی ہمارا دھیان پوری طرح اللہ کی طرف نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ لوگ اگر پڑھ رہے ہوتے تو کچھ پھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور امام کی آواز سے زیادہ ان لوگوں کی آوازیں بعض وقت بلند ہو جاتی. یہ عام مسجدوں میں سیناریو ہے. وہ بےچارے امام صاحب کہتے رہتے ہیں خاموش ہو جائیے، آہستہ بولیے، لیکن ہم پر اثر ہی نہیں ہوتا. خصوصاً خواتین جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی اور وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہاں پہنچ جاتی، یا یہ کہ بچے جن کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے جو جی چاہے کریں. تو ان مسجدوں کی بھی ایک حرمت ہے، اور یہ ہمارے اندر تبدیلی لانے کی ایک جگہ ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے. تو اس سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم إلینا ترجعون.